السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے شروع کر لیں؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية نمبر 120 سے مطالعہ شروع کریں ان شاء الله. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. ایک گزارش یہ آئی ہے کہ موبائل فون ازرائے کرم اپنے ہم آف کر لیں, اور آف ہی رکھیں تو اچھی بات ہے, اور کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ کال آنے کا امکان ہوتا ہے تو سائلنٹ رکھیں, اور اس کو باہر جا کے ریسیو کریں, کلاس میں نہ کیجیے اس کی کوشش. اور خواتین سے بھی خاص طور پر درخواست ہے کہ وہاں سے کہلوایا گیا ہے کہ جی موبائل فون کی حوالے سے ذرا توجہ دلا دیں کہ اس کو آف رکھیں, اور بہت ضروری کوئی معاملہ ہے تو سائلنٹ رکھیں لیکن باہر جا کے اس کو ریسیو کریں. دوسری بات, سب خواتین کی طرف سے کہلوائی گئی ہے کہ کچھ خواتین کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں, تو بہرحال میں اس طرح کے اسٹرکٹ لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو بچوں کو گھر پر چھوڑ کر آنے کی آپ سے گزارش کروں, تو بہرحال اس میں ہمیں تھوڑا ایثار اور قربانی کا معاملہ کرنا چاہیے. غالباً ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کمرہ ایسا ہو گھر میں میرے علم میں ہے کہ جہاں ایسی خواتین بیٹھ جائیں کہ جن کے ساتھ بچے ہیں, اور یہ بہرحال ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. مطلب یہ کہ مجھے پتا ہے کہ کچھ جگہ بڑے اسٹرکٹلی کہا جاتا ہے جی بچوں کو چھوڑ کر آئے, کسی کے حوالے کر کے آئے, بالکل نہیں. ایک خاتون جس کا نکاح ہو چکا ہے, اب بچے ہیں, بچے اولین ذمہ داری ہیں, اور دین کی تعلیم بھی ضروری ہے, وہ شوہر کی ذمہ داری اولین بنتی کہ فراہم کرے اس کو. تو میں کبھی نہیں منع کرتا گو کہ میں اپنے بچوں کو لے کر نہیں آتا عام طور پر, تاکہ ان کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ہمیں تھوڑا ایثار قربانی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو خواتین آپس میں بھی اس کو دیکھ لیں, بعض خواتین سینئر ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچوں کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے, کوئی دو چار کھلونے رکھ دیے جاتے ہیں بعض اوقات, کبھی کوئی بسکٹ ان کو دے دیا جاتا ہے, اور بچے خاموشی سے پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں. یا ایک سیپریٹ کمرہ اگر ہو جائے, امید ہے کہ اس کا انتظام ہو سکتا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, تو وہاں ایسی خواتین کو اکوموڈیٹ کیا جائے, لیکن میں ذاتی طور پر کبھی منع نہیں کرتا, ورنہ کہاں چھوڑیں گے بچوں کو. اب چھٹی کا دن ہے, شوہر بیوی آنے کو تیار آمادہ, اب بچے کہاں چھوڑ کر آئیں گے؟ دادا دادی کے پاس چھوڑ کر آئیں گے, کس کے پاس چھوڑ کر؟ کچھ کرتے بھی ہیں جن کی جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں, ان کا آسان ہوتا ہے, لیکن سب کے لیے شاید ایسا ممکن نہ ہو. اس میں گزارش یہی ہے کہ تھوڑا ایثار قربانی صبر کا معاملہ کریں, اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 سے مطالعہ شروع کر دیں, اور اس میں جو گفتگو آئی ہے وہ یہود و نصارہ کی پیروی سے بچنے کے حوالے سے. فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں. اچھا, اب دیکھیے اس طرح کے مقامات پر خطاب ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن ہدایت ہم سب کو دی جا رہی ہوتی, ہمیں سمجھایا جا رہا ہوتا ہے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دور کا بھی امکان نہیں تھا کہ آپ ان کی پیروی کرتے, امکان تھا تو ہم سے, اور ہم کر رہے ہیں آج بائی لارج, ہماری امت کر رہی ہے ان کی پیروی. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم لوگ, اب میں جنرل ٹرم سے ترجمہ کر رہا ہوں, جب تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو. اب دیکھیں ہماری حکومتی سطح پر آئیے تو ہم نے کیا کچھ ان کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا, لیکن اسٹل وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ڈو مور اینڈ ڈو مور, اور کرو اور کرو اور کرو. ہماری عوام کی سطح پر آ جائیں تو آج ہمیں بھی ان کا کلچر اور ان کا ہی رہن سہن, انہیں کا کھانا پینا اور ان کا ہی لیونگ سٹینڈرڈ, لیونگ سٹائل, سب ہمیں پسند ہے. اس سب کے باوجود کہ ہماری عوام نے پورا یورپین بننے کی کوشش کر لی ہے اور ہماری حکومت نے پورا ان کی باتیں ماننے کی کوشش کر لی ہے, تب بھی آج دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے گرین پاسپورٹ کی کیا حیثیت ہم سب کو پتا ہے, اور ہمارے ملک کے جب حکمران جاتے ہیں ان کے ممالک میں تو کسی چھوٹے سے ملک کا چلی کا بھی وزیر اعظم وغیرہ آتا ہے تو اس کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, اور ہمارے والے کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے چل کر جو ہے وہ جہاز سے جانا پڑے گا, آپ کے لیے وہ ریڈ کارپٹ بھی بچھانے کو تیار نہیں ہے. اور اس سے زیادہ کچھ کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کارٹون چھاپ کے کیا لکھا جاتا ہے اس کے اوپر سب کو پتا ہے, اور تلاشی کے لیے کتے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. یہ آج ہماری حیثیت ہے دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. ہاں ایک وقت آ سکتا ہے کہ وہ راضی ہو سکتے ہیں, کب؟ حتی تتبع ملتہم, جب تک کہ تم ان کی پیروی نہ کر لو, ان کی ملت میں نہ چلے جاؤ. مطلب ہے کہ اپنی کتاب کو چھوڑو, اپنے دین کو چھوڑو, اپنے ایمان کو چھوڑو اور ان کے ساتھ چلے جاؤ اور ان کی پیروی اختیار کر لو, ان کی ملت, ان کے طریقے کی, مذہبی سطح پر, تب تو شاید تم سے راضی ہو جائیں گے, اس سے کم تر پر کبھی راضی نہیں ہوں گے. ایک صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ بھائی آپ الٹے لٹک جائیے, آپ کی بات نہیں سنیں گے, آپ کو نہیں مانیں گے, جب تک کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی پیروی نہ کر لو, ان کی ملت میں شامل نہ ہو جاؤ, اس سے کم تر پر ہم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ان ھدا اللہ ھو الھدا, بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. مراد کیا ہے؟ آج ہم دنیا سے لے رہے اذنز, دنیا سے لے رہے سسٹمز کہ کوئی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں, اور مسئلے حل ہو کے نہیں دے رہے, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہدایت تو وہ ہے جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے, ہدایت وہ نہیں جو واشنگٹن سے ہمیں مل جائے یا کبھی ماسکو سے ہمیں ملتی رہی, نہیں, ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, قرآن و سنت کو, دین کو تھامتے ہیں تو عروج کا امکان ہے, ادروائز نہیں. تو فرمایا کہ ان ھدا اللہ ھو الھدا, بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے. ولئن اتبعت اہواءہم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. اچھا دیکھیے, آپ کے پاس ترجمے میں بالفرض کا لفظ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن یہ احتیاطی ترجمہ ہے. ولئن اتبعت اہواءہم, اور اگر اے نبی, ابھی بالفرض کے ترجمے کے بغیر ذرا ترجمہ سنیے, اور اگر اے نبی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, استغفر اللہ, بعد الذي جاءك من العلم, اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا, ما لك من الله ولي ولا نصير, تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اب کیا اللہ کے رسول سے امکان ہے کہ وہ کبھی پیروی کریں گے ان کی؟ قطعاً نہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر بالفرض آپ نے پیروی کی, احتیاط ہوگی ترجمے میں, اور دراصل خطاب اللہ کے رسول سے سنایا ہمیں جا رہا ہے, اور ان کو بھی, ان کو کیا سنایا جا رہا ہے, کبھی تمہاری بات نہیں مانیں گے, اور ہمیں کیا سنایا جا رہا ہے, اگر اللہ کی پیروی چھوڑ دی اور ان لوگوں کی بات مان لی تو پھر اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی حمایتی ہوگا نہ ہی تمہارا کوئی مددگار ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے, یتلونہ حق تلاوتہ, وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے, اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی جو تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں انہی کا ایمان ہے کتاب پر. تلاوت کا حق کیا ہے؟ آئیے پہلے تلاوت کو سمجھیں. تلاوت کے ایک معنی تو وہ ہے جو بالکل صحیح اور ہم جانتے بھی ہیں, پڑھنا قرآن کو, ریسیٹیشن کرنا اس کی, لیکن تلاوت کے ایک معنی ہے پیچھے پیچھے آنا, فالو کرنا. مثلا آخری پارے میں پڑھتے ہیں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی, وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا, اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تلاہا یہ تلاوت سے بنا, پیچھے پیچھے آنا. تو اصل تلاوت کون سی ہے؟ قرآن کے پیچھے پیچھے آنا, قرآن کو فالو کرنا, پیروی کرنا. اور یہ فالو اسی وقت ہو سکے گا, پیروی اسی وقت ہو سکے گی جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اسی کے لیے اللہ کا شکر ہم جمع ہوتے ہیں, تاکہ معلوم ہو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, اللہ نے کس بات کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے کس بات سے ہمیں روکا اور منع فرمایا. تو اصل تلاوت ہے قرآن کے پیچھے پیچھے آنا, اس کی پیروی کرنا, اور اس کے لیے لا محالہ, لازمی سی بات ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, جس کی ایک شکل یہ جو ہم کوشش یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ عربی سیکھنا بھی ہے اور محافل قرآنی میں شرکت کرنا بھی ہے, باقاعدہ دین کا علم حاصل کر, کئی ذرائع اس کے ہو سکتے ہیں, لیکن اصل تلاوت وہ مقصود ہے کہ جس میں قرآن کی فالوئنگ یعنی پیروی ہو, اور وہ اسی وقت ہوگی کہ جب تلاوت سمجھ کر کی جا رہی ہوگی. فرمائے کہ الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب عطا کی, یتلونہ حق تلاوتہ, وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو پیروی کی نیت سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور پیروی بھی کر رہے ہیں، ان کا واقعتا قرآن پر ایمان ہے، ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو کافر ہیں. آج اللہ کا کلام تورات میں، انجیل میں یا قرآن میں؟ قرآن میں. تو قرآن میں تو آگے فیصلے اللہ کے، قرآن میں تو آگے احکام اللہ کے، اور انسان جانتے بوجھتے ان پر عمل نہ کرے تو کیا کر رہا ہے؟ عملاً کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے. ہاں ایک فرق ہوگا، طرح ایک نازک مسئلہ ہے، ایک شخص مانے ہی نہ کہ اللہ کا حکم ہے تو اسلام سے خارج، ایک شخص ہے کہ یہ تو نہیں کہتا لیکن عمل نہیں کرتا، تو اسلام میں تو ہے لیکن دراصل عملاً وہ کفر کر رہا ہے. عملاً کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے. جیسے حدیث میں آیا، ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. بے نمازی کی جنازہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے نا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا عقیدے کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں اعتقادی کفر، اس کے اعتبار سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا لیکن عملاً اس نے کفر کی روش اختیار کر ڈالی. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے، یعنی عملاً وہ کیا کر رہے ہیں؟ کفر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو قرآن پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو کیا ہو رہا ہے؟ کفر ہو رہا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور جو پیروی کر رہے ہیں، جو کہ حق تلاوت ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس بات کا انکار کرے، قرآن کی پیروی سے ہٹ جائیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اس کے بعد 15 اور کچھ ہوتا ہے. اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں اس پر بنی اسرائیل کے حوالے سے جو براہ راست خطاب چل رہا تھا اس کا اختتام ہو رہا ہے. اب تک جو بنی اسرائیل کے حوالے سے خطاب آ رہا تھا اس کا اختتام اگلی دو آیات پر ہو رہا ہے، آیت 122 اور آیت نمبر 123. مزید نوٹ کیجیے، یہی الفاظ جو آیت 122 اور 23 میں آئیں گے، یہی الفاظ ہم نے پڑھے تھے آیت 47-48 میں، 47 اور 48 میں، وہاں سے خطاب شروع ہوا تھا، یہاں پر خطاب ختم ہو رہا ہے. سیم بات جو 47-48 میں آئی وہی بات یہاں پر دوبارہ آ رہی ہے یاد دہانی کے طور پر. فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اپنے اوپر میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی. اب یہ کیا ہے؟ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے آیت 47 میں، یہی الفاظ تھے کہ 4000 کے قریب انبیاء ان میں آئے، 1400 برس تک نبوت کا سلسلہ ان میں، 1400 برس تک نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا، تورات زبور انجیل جیسی کتاب ان کو دی گئی، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے رسول ان کو عطا کیے گئے، زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام جیسے رسول ان کو عطا کیے گئے، بڑی بڑی بادشاہت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی ان کو عطا کی گئی. لیکن جب کتاب کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، تو ہم پڑھ چکے کہ اللہ کا عذاب بھی ان پر آیا، اللہ کا غضب بھی ان پر نازل ہوا، اور در بدر کی ٹھوکریں بھی کھانے پر مجبور کیے گئے. یہ سارا سلسلہ کلام ہماری عبرت کے لیے تھا، یہ بات آ چکی ہے. ہم سے پہلے یہ بنی اسرائیل کے لوگ امت مسلمہ تھے، آج امت مسلمہ ہم ہیں، ہمیں یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، ان کے حوالے سے بیان فرما دی، تاکہ ہم عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال کی درستگی کی کوشش کریں. اگلی الفاظ یہ بھی پہلے پڑھ چکے ہیں آیت 48 میں، وَتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی کسی دوسرے کا بدلہ نہیں بن سکے گا، یعنی کام نہیں آ سکے گا، ولا یقبل منها عدل، نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا یعنی فدیہ، ولا تنفعها شفاعت، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی یعنی جھوٹی سفارش، ولا هم ينصرون، اور نہ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی. یہی بات جیسے میں عرض کر رہا ہوں آیت نمبر 48 میں بھی آ چکی تھی، وہی الفاظ یہاں پر، ذرا سی ترتیب کا فرق ہے، الفاظ وہی ہے. یعنی یہ وہ چور دروازے ہیں جن کا سہارا لے کر انسان دنیا میں بچ جاتا ہے. صحیح، گئی کئی مسئلہ اٹک گیا، پیسے دے کے جان چھڑا لیں گے، صحیح، جھوٹی گواہی دلوا کے جان چھڑا لیں گے، بچ جائیں گے عدالتی کاروائی سے، صحیح، کوئی سفارش ہماری کر دے گا، لیکن آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی معاوضہ قبول نہیں ہوگا، کوئی جھوٹی سفارش نہیں چلے گی، نہ کسی طور پر مدد ہو سکے. یہ سارے چور دروازوں پر پابندی لگا دی گئی، ہر شخص کو اپنا جواب قیامت میں خود دینا پڑے گا. کوئی کسی کی نسل میں پیدا ہو گیا، اس کی بنیاد پر اس کی بخشش نہیں، کوئی کسی نبی کی اولاد میں پیدا ہو گیا، اس کی بنیاد پر کسی کی بخشش نہیں. قرآن نے کہا سورہ مریم آیت 95 میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک ان میں سے قیامت کے دن اکیلے اکیلے اللہ کے حضور پیش ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بیٹا اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں گا۔ جب اپنے رخت جگر کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں، اب باقی کسی کی کوئی حیثیت رہ جاتی؟ قطعا نہیں۔ یہاں پر آ کر یہ سلسلہ کلام مکمل ہوا جو بنی اسرائیل کے حوالے سے گفتگو آ رہی تھی۔ اب جو دو رکو ہیں، یہ رکو مزید، یعنی رکو نمبر 15 اور رکو نمبر 16، ان دو رکو میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے رکو نمبر 15 اور 16 میں۔ اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت تھی، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک سینٹرل فگر تھی عرب کے لوگوں میں، تمام گروہ جو وہاں پر موجود تھے وہ اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جوڑنے والے مسلمان بھی، ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جوڑنے والے عرب کے مشرکین بھی، ابراہیم علیہ السلام سے تعلق جوڑنے والے یہود و نصارہ بھی تھے۔ تو یہ بڑا عمدہ انداز ہوتا ہے کہ جب ڈفرنس آف اوپینین آ جائے یا مختلف مزاج اور خیالات رکھنے والے لوگ جمع ہوں تو بات کہاں سے شروع کی جائے؟ جو اگریڈ اپون ہو، جو متفقہ ہو۔ یہ ہے دعوت کا انداز۔ آج ہمارے ہاں دعوت کیا ہوتی ہے؟ مسلک کی دعوت ہوتی ہے۔ کوئی ہرے کلر سے بات شروع کرتا ہے اور بلیک کلر پہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اس سے شروع، نماز کی چند جزوی اختلافات سے شروع کرتا ہے اور اسی پہ باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ غلط ہے، صحیح، یہ بات غلط ہے۔ اس پر عرض کروں کہ یہ بات سمجھ میں آپ کو آئی ہوگی، آگے ہوگی۔ ہمارے ہاں گفتگو شروع ہوتی ہے ڈس ایگریمنٹ والی باتوں سے، جبکہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ جس چاہے ایک ہی بات پر ایگریمنٹ ہو بات اس سے شروع کی جائے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ نے اکثر سنا ہوگا، اور ان کا کام ہی کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجنز کے حوالے سے، کہ وہ کون سی آیت اکثر کوٹ کرتے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 64، کہ قل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولن نشرک بہ شیئا، اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ معاف کیجئے گا، آل عمران 64 ہے، قل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اچھا جی، اہل کتاب سے ہمارے کتنے ڈفرینسز ہیں؟ اور یہ اہل کتاب میں سے نصارہ سے خطاب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں؟ تین خداؤں میں سے خدا مانتا ہے، استغفر اللہ، ہم مانیں گے ان باتوں کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ انجیل کو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہم کہتے ہیں محرف ہے، تبدیل شدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو سوری چڑھا دیا، استغفر اللہ، سب کے گناہ معاف ہو گئے، جو کنفیس کر لے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم مانیں گے ان باتوں؟ پتا نہیں مانیں گے۔ وہ ہمارے رسول کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم اس انجیل کو مانتے ہیں جو اوریجنلی عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، ٹھیک ہے؟ بہت ڈفرینسز ہیں، لیکن ایک بات پر اتفاق ہے نا، ان کی کتاب بھی ہماری کتاب بھی کہتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک بات بھی اگر کامن ہے تو اس سے بات شروع کی جائے، یہ ہے قرآن کا اسلوب۔ تو ہمارے یہاں جو مسالک کی دعوتیں ہیں اور مناظر بازی ہوتی ہے، یہ ڈسٹرکشن ہے، یہ دعوت نہیں، یہ تباہی ہے، یہ دعوت نہیں ہو سکتی۔ دعوت کا اسلوب یہ ہے، خاص طور پر ویرینگ ویوز رکھنے والے لوگوں کے درمیان، مختلف خیالات رکھنے والے لوگوں کے درمیان، دعوت کا انداز یہ ہے کہ اگریڈ اپون باتوں سے بات شروع کی جائے، کامن گراؤنڈ سے بات شروع کی جائے۔ اب یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت آ رہی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مسلمان اور مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ سب اون کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو، ان کے حوالے سے گفتگو کر کے ان کو ہدایت دی جا رہی ہے یا ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کی تعریف تو توحید کی تھی، تم آج کیا دھندے اختیار کر رکھے ہو، کر کے بیٹھے ہوئے ہو، آؤ ابراہیم علیہ السلام جن کو تم جانتے اور مانتے بھی ہو، جن سے تعلق جوڑتے ہو، ان کی تعلیمات کیا تھی، اب وہ بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے بعض باتوں میں ان کی آزمائش فرمائی تو وہ ان میں پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض باتوں میں آزمایا، امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس میں پورا اترے۔ قَالَ، انہوں نے عرض کیا، معاف کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، کہ ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اچھا میری اولاد میں سے بھی کوئی ہوگا؟ قَالَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین، میرا وعدہ ظالمین کے لیے نہیں. پہلی بات کیا آئی، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی. بہت چھوٹا ایک جملہ ہے لیکن پوری داستان ہے اس جملے میں. جس گھر میں آنکھ کھولی باب مشرک، بت فروش، بت تراش. جس قوم میں آنکھ کھولی وہ ستاروں کو بھی پوچھتی تھی، بتوں کو بھی پوچھتی تھی، بادشاہ کو بھی پوچھتی تھی. شرک در شرک در شرک کا معاملہ. اس ماحول میں آدمی جس ماحول میں پیدا ہوتا ویسے ہی بنتا ہے عام طور پر، لیکن اس ماحول میں اعلان کیا کرتے ہیں، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس اللہ کی طرف یکسو ہو کر جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. باپ نے کہا گھر سے نکل جاؤ، گھر سے نکلنے کو تیار، توحید چھوڑنے کو تیار نہیں. قوم نے آگ جلائی اور اسے پھینکنے کو تیار، کودنے کو تیار ہو گیا، لیکن توحید چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. گھر بار سے نکال دیا گیا، پھر بدن سے نکال دیا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. فرمانے لگے انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، مجھے ہدایت عطا فرمائے. اس زمانے میں کوئی ٹریولنگ کے یہ ذرائع تو نہیں تھے جو آج ہمارے ہیں، گھر سے نکل گئے تو ہوٹل پہ جا کے کھانا کھا لیں گے، تصور تو نہیں. پھر 87 برس کے ہوئے تو اللہ نے برسوں کی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا دیا، اسماعیل علیہ السلام. لیکن فوراً ہی کچھ عرصے میں کیا کہا اللہ نے، اب اپنی بیوی اور اولاد کو، اپنے بیٹے کو مکے کی بے آباد زمین میں چھوڑا. کتنا آسان ان باتوں کو بیان کرنا. اور ہم میں سے کافی لوگ ماشاء اللہ یہاں پر وہ والدین کی حیثیت میں ذرا سوچے کتنی شدید محبت ہوتی ہے بیوی کی انسان کے دل میں اور اولاد کی. چھوڑا ہے، بیوی نے ایک بات پوچھی کہ اللہ کا حکم ہے، فرمایا اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کی بندی بھی کہتی کہ چلے جائیے، اللہ نے ضائع نہیں کر. اور باقی بات ہم نے پڑھی تھی بقرعید کے موقع پر کہ 100 برس کے ہوئے تو کیا حکم آیا، اپنے ہاتھ سے ذبح کر. ہم تو بچے کی انگلی پر رکھنے والی خراش برداشت نہیں کر سکتے، ماں باپ سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کے گلے میں چھری پھیر دو. یہ ہے امتحانات سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ نے فرمایا فاتم بہن، پورا اترے اس نے. امتحان لینے والا رب کیا کہہ رہا ہے، پورے اترے اس نے. اس کے بعد اللہ کیا منصب دے رہے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں تمام انسانیت کا امام بنانے والا ہوں. امامت کا منصب کب ملا، قربانیاں دینے کے بعد. اچھا، نیک باپ کی تمنا کیا ہوتی ہے، کہ جو خیر مجھے مل جائے وہ اللہ میری اولاد کو بھی دے. فوراً اللہ سے پوچھا ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی امامت ملے گی. قال لا ینال احد الظالمین، فرمایا کہ ظالمین سے وعدہ نہیں. اس وقت اولاد ہونے کا دعویٰ کون کرتے تھے، یہود و نصارہ خاص طور پر. ہم تو ابراہیم کی نسل میں سے، تو بھائی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو مشکلات سے گزری ہے، حق کی خاطر، توحید کی خاطر جانے قربان، جان قربان کر دینے تک کے لیے تیار ہے، سب کچھ لٹا دینے کو تیار ہے. اور تم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، حق ماننے کو تیار ہوں، دنیا اڑے آ رہی ہے تمہارے. یہ ان کو سبق دیا جاتا. تو اللہ نے کہا کہ محض کسی کی اولاد ہونے کی بنیاد پر امامت کا منصب نہیں ملتا. تو ظالمین سے اللہ کو کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ تو جو اس کے اہل ثابت کریں گے، قربانیاں دینے کو تیار ہوں گے، اللہ ان کو یہ منصب عطا فرما دے. آج دنیا کی امامت کی ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی تھی، ہم مسلمانوں پہ. اور ہمیں اپنے خیر امت ہونے پر تو بڑا گھمنڈ ہے، ہم سے مراد پوری ہماری امت ہو، ہم بہترین امت ہے نا. قرآن نے کہا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کن تم خیر امتین اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ حصہ تو لے لیتے ہم اور کہتے ہیں ہم تو بڑے ہی چہیتے اللہ تعالیٰ کے. یہی چہیتے ہونے کا دعویٰ کون کرتا تھا، یہود. وہ کہتے تھے وی آر دی چوزن پیپل آف لارڈ، ہم تو خدا کے چہیتے. آج مسلمان کہتے ہیں خدا کے چہیتے. ہم کیسے چہیتے ہیں کہ آج افغانستان، عراق اور فلسطین میں پھر کیا ہو رہا ہے، یہ چہیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور خدا پاکستان میں ہماری حالت کیا ہے اس وقت، یہاں تو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آدمی کو چیز باقی نہیں بچی، پاور ہے کس کے پاس یہ ہمیں نہیں پتا. یہ ہوتا ہے چہیتوں کے ساتھ، یہ ہمارا زعم باطل ہے، جھوٹے گھمنڈ ہے ہمارے آج کہ ہم بہترین امت ہیں. بہترین امت والوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں. یہ امت والی ذمہ داری، یہ منصب تقاضا کرتا ہے قربانیوں کا. اور وہ قربانیوں کا ذکر ایک جملے میں تو یہاں آ رہا ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. اور اس زندگی میں جب یہ قربانیاں آئیں تو کہا گیا کہ میں تمہیں امامت کا منصب عطا فرمانے والا ہوں. تھوڑا تھوڑا آگے جائیے اور راستے میں وہاں پلیز نہ بیٹھیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو دستک. آگے آ جائیے اور اس طرف آ جائیے جگہ وہاں. جزاکم اللہ. اور پیچھے بھی کچھ کرسی اگر چاہے تو وہاں بیٹھ سکتے. جزاکم اللہ خیر. تو یہ اشارہ ہوا کہ محض کسی کی نسل میں ہونے کی بنیاد پر یا کسی نبی کی اولاد ہونے کی بنیاد پر کسی کے لیے کوئی منصب نہیں. یہ منصب امامت کا، قربانیوں کا، امتحانات سے گزرنے کا، مشکلات سے گزرنے کا، سیکریفائز کرنے کا تقاضا کرتا ہے. اس سے کم تر پر اللہ کا امامت کا وعدہ نہیں ہے. اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری کوئی بھی تاریخ دوبارہ ہمیں مل جائے تو قربانیاں دیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. آج تو مسلمان شارٹ کٹ کا عادی ہو گیا ہے، دنیا بنانے کے چکر میں بھی شارٹ کٹ چاہتا ہے. معاف کیجئے گا، سٹاک کے اندر کتنے لوگ دبا ہو رہے ہیں آج کل؟ سارے شارٹ کٹ کے چکر میں گئے، میجورٹی شارٹ کٹ کے چکر میں گئی، اور آرٹیفیشل بزنس ہے سارا وہاں کا. ذرا چھینک آتی مجھ کو تو 1300 پتہ نہیں کتنے پوائنٹس ہو گئے، اور ذرا کسی نے جو ہے وہ ٹریڈیا سے دیکھا تو فوراً 800 پوائنٹس نیچے آ گئے. یہ کوئی بزنس ہے؟ شارٹ کٹ کی ہماری قوم آزادی ہو چکی، اور ہم دین میں بھی شارٹ کٹ چاہتے ہیں. معاف کیجئے گا، کیا کیا شارٹ کٹ ہے ہمارے ہاں. سال بھر دھندا سود کا چلتا رہے، دو نمبر کا چلتا رہے، اور بس عمر آ جا کے ادا کر لیں. رمضان میں پہلی صف میں بیٹھیں گے، اعتکاف بھی کریں گے حرم میں، اللہ سارا بلیک وائٹ کر دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آج ہمارے شارٹ کٹس ہیں. اور ابھی آئی کی بات میں محرم میں کروں گا انشاءاللہ آخر میں. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یکم محرم کی بھی چھٹی ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ حضرت عمر کی شہادت تھی رضی اللہ تعالیٰ. تو بھائی ابو بکر صدیق کا کیا قصور ہے؟ ان کی وفاتی بھی منا لے گا. عثمان غنی کی شہادت بھول کر 18 دن جائے گی ہم. 50 دن ان کا محاصرہ رہا ہے، 50 دن پانی بند رہا ہے، کس کو یاد ہے؟ اور کوئی دن بتا دیں جس شہادت موجود نہ ہو کسی، کوئی دن ہے سر؟ یہ ہم چھٹیاں منانے کے چکر میں پڑے. وہ بےچارے قربانیاں دے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے، اور ہم پیچھے بیٹھ کے کھچڑے بنائے، حلیمے بنائے، بریانی بنائے اور شربت بانٹے لوگوں. یہ آج ہماری امت کا شارٹ کٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دین رہ گیا. ہمیں چھٹیاں چاہیے، ہمیں کھیل تماشے چاہیے، ہمیں سیلیبریشن چاہیے، ہمیں بریانی اور حلوے مانڈے اور یہ سارے کا سارا دھندا چاہیے. اور 10 محرم کو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ ہاں روزہ رکھتے تھے. وہ امت بھول گئی آج. جہاں یہ بدعات آئیں گی سنت رخصت ہو جائیں گی. یہ امام مالک کا بھی قول رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بتایا ہے، اور بعض احادیث کا حاصل بھی یہی ہے کہ جہاں بدعات آئیں گی سنت رخصت ہو جائیں گی. اب گلی گلی میں سبیلیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ روزہ کسی کو یاد نہیں 10 محرم، جو کہ فرض تھا پہلے رمضان سے، پتا. اور رمضان کے بعد وہ نفل کے درجے میں ہے، لیکن سب سے زیادہ رمضان المبارک کے بعد 10ویں محرم کے روزے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. وہ برداشت نہیں امت کا، روزہ رکھنے کو تیار نہیں، لیکن حلوے مانڈے یہ سارے کے سارا ہمارا دھندا چل رہا ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے بھائی، ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی پوری پوری نسلیں قربان ہو گئی اس کام کے اندر. وہ قربانی ہمیں یاد نہیں آج، وہ تھوڑا بات ہمارے اندر شہادت کی نہیں، وہ جذبہ آج ہمارے اندر نہیں ہے. کھانے پینے کو ہم تیار، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین امت ہیں. کیسے آخر اللہ تعالی نے تو امامت کا وعدہ کیا قربانیوں کے بعد. انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بنانے والا ہوں انسانیت کا. قال ومن ذریتی، فرمایا کہ اور میری اولاد کو بھی اللہ اس میں سے کچھ حصہ ملے گا. قال لا ینال عهد الظالمین، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالمین سے نہیں ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنا دیا خانہ کعبہ، بار بار لوٹنے کی. یہ وقت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے روایات میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ ابراہیم لوگوں کو پکارو. ابراہیم علیہ السلام کی یا اللہ اس بیابان میں کون آئے گا، بیابان زمین میں کون آئے گا؟ کا پکارو تو صحیح، اور وہ پکار آج تک اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی سعادت عطا فرمائے. بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے. وہ امن، اور امن کا اس کو ذریعہ اور باعث بنا دیا. اس زمانے کے مشرکین بھی، باپ کا بھی اگر قاتل مل جاتا حرم میں یا بیت اللہ کے پاس، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. امن کا باعث ہے. وہ تقیب میں مقام ابراہیم مصلح، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ اسلاف کی جو آرا ہے اس کے مطابق یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، اور اس پر کھڑے ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام، وہ بلند ہوتا تھا اور کعبے کی تعمیر وہ فرمائے جاتے تھے. ساری بات ہے کتنا اونچی اس کی عمارت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا. یہ اکثر ہمارے مفسرین کی اسلاف میں سے آرا ہے. اور اس وقت اس کا مطلب کیا ہے کہ مصلی بنا اس کو نماز کی جگہ. اس کی وضاحت سنت رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب طواف پورا ہو جائے، طواف کے ساتھ چکر پورے ہو جائیں، تو مقام ابراہیم پر یا اس کے قریب یا پھر جہاں کہیں ممکن ہو دو رکعت نماز ادا کرنی چاہیے. یہ طواف کی ادائیگی کے بعد دو رکعت ادا کرنا سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ضمن ایک بات ہے, مقام ابراہیم پر اگر جگہ نہ ہو تو کہیں بھی, لیکن اب ہم کیا کرتے جی, نہیں ذریع ہاں وہ حرام ہے. وہ کیا ہے, اب آپ بولیں گے حرام کیسے آگے, مسلمان کو تکلیف پہنچا کر عبادت کرنا حرام ہے اور مسلمان کو تکلیف دینا دھکے دینا حرام ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ تمام حج کی کتابیں اٹھائیے اس میں یہ بات آپ کو دیکھی ہوئی ملے. حجر اسود کو چومنا بس 20 لاکھ افراد ہیں نا, میں چھو کے دکھاؤں گا کسی بھی طرح, اور یہ دھکے اور وہ دھکے, آپ لٹرلی میں نے تو خود سنی آوازیں چیخو پکار کی, اور ایک کپل تھا دونوں کی ٹانگیں ٹوٹی تھی, مجھے خود یاد پچھلے سال اسٹیچر پہ لے کے جانا پڑا تھا. یہ ہمارا دین ہے آج. تو بھائی اگر موقع ہے, اور اب بہت کم موقع ہے اس کو, تو تھوڑا دور ہٹ کر ہی کہ ہم کسی کی عبادت میں ادائیگی کے دوران کسی کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں اور دھکے دے کر زبردستی نماز ادا نہ کریں, یہ کوئی دین نہیں ہے. اور ہماری نیت یہ کہ ہمیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی, پورے حرم میں کہیں بھی ادا کر لیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی نیت پر ہماری نیت پر ضرور ثواب عطا فرمانے پر قادر ہیں, لیکن دھکے دے کر اور تکلیف پہنچا کر یہ عبادات انجام دینا یہ کوئی دینداری نہیں ہے. تو سنت سے وضاحت ملی کہ اس کو نماز کا مقام بنانے کا مطلب کیا ہے, کہ وہاں دو رکعت نماز ادا کرنی ہے, اس کے قریب دو رکعت نماز ادا کرنی ہے طواف کی ادائیگی کے بعد. اب رہے منکرین سنت, جو کہ سنت کی اتھارٹی کا انکار کرتے ہیں, جن کو کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کی تشریح سنت سے ملے گی, وہ پھر سنت کو نہیں مانتے نا, تو کہتے کہ قرآن, ہم جب اسے پوچھتے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ بھائی نماز کا طریقہ کدھر لکھا ہوا ہے, تو وہ یہ آیت پڑھتے کہ مقام ابراہیم کو کیا بنا لو, مصلی بنا لو, مقام ابراہیم پر جیسے نماز ہو رہی ہے ویسے نماز تم بھی ادا کر لو. یہ کیسا دین ہوگا کہ کسی کروڑ ہاں کروڑ لوگوں نے جو دنیا کے کونے کونے میں رہتے ہوں وہ وہاں پہنچ کر پہلے دیکھیں اور پھر نماز ادا کرنا شروع کر دیں, تو اس کا وہ جواب دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے جو چند دیکھ کر آ چکے ہیں باقی لوگ ان کے علم پر اعتبار کر کے ویسے ادا کرنا شروع کر دیں. تو بھائی پھر ہم آج کی بات کیوں کریں, ہمارا تو 1400 برس سے اعتبار چلا رہا ہے سنت رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ تو انٹیکٹ چلی آ رہی. یہی وجہ ہے کہ سنت نے ہمیں اجتماعیت دی. غلط فہمی ہے مسلمانوں کی کہ سنت اور حدیث سے ہمارا معاملہ بگڑا ہے, قطعاً نہیں. سارے مسلمان ظہر کے کتنے فرض ادا کریں گے, چار, کوئی ایک بتا دے جو پانچ کرتا ہوں, یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ سنت سے آ رہا ہے. باقی ہاتھ اوپر تھوڑا نیچے ہو گیا, رفع دل ہو گیا نہیں ہو گیا, یہ فنیشنگ ٹچز ہے. میں بات یہ مثالیں پہلے بھی دے چکا ہوں, ہم سب کا بیسک اسٹرکچر بالکل سیم ہے نا, ایک ناک, دو آنکھیں, دو کان, دو ہونٹ, ایک سر, ایک ہاتھ, نہیں دو ہاتھ دو پیر, سیم ہے نا جی. تو بیسک اسٹرکچر تو سیم ہے ہمارا, لیکن کسی دو کی بھی شکلیں ملتی ہیں نہیں. جب ہم اسکول کالجز میں پڑھاتے تو وہاں پہ ایسا کہنا پڑتا ہے کہ بیٹا اگر آپ سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں, اور یہاں پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے, تو بیان کرنے والا ٹیچر اور مدرس کتنا بور ہو جاتے, ٹھیک ہے. اور سارے ٹیچرز کی اگر شکلیں ایک جیسی ہوتی تو آپ لوگ کتنا بور ہو جاتے, یہ خوبصورت ہی نا اللہ کی. تو اسی طرح نماز کا بیسک اسٹرکچر انٹیکٹ ہے سنت رسول کی وجہ سے, فنیشنگ ٹچ ڈفرینٹ ہے, کوئی بات نہیں. سارے مسلمان بالفرض اگر ایک وقت کھڑے ہو جائیں کسی کرکٹ میدان میں تو زہر کے چار ہی فرض پڑیں گے, ہر رکعت میں ایک ہی قیام ہوگا اور ایک ہی رکوع ہوگا اور دو ہی سجدے ہوں گے, اور پہلے ہی قیام ہوگا پھر ہی رکوع ہوگا پھر ہی سجدے ہوں گے. یہ ہے وہ بات کہ سنت انٹیکٹ رکھتی ہے امت مسلمہ کو. تو اس کے اصل معنی کیا ہوئے کہ مقام ابراہیم کے قریب طواف کے ساتھ چکروں کی ادائیگی کے بعد دو رکعت نماز ادا کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہمیں. وعاہدنا الى ابراہیم و اسماعیل, اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو, ان طاہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود, کہ میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ پاکیزگی ظاہری اعتبار سے بھی ہے اور یہ پاکیزگی باطن کے اعتبار سے بھی ہے. ظاہر میں اس کی صفائی ستھرائی مقصود ہے اور باطن کے اعتبار سے شرک وغیرہ کی بدعقیدگی سے بچنا ہے. یہ دونوں ظاہر اور باہر باطن کی پاکیزگی کی توجہ دلائی گئی, اور کس کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. مفتی و شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر لکھا ہے معرفت القرآن جو کی تفسیر ہے کہ یہی ترتیب ہے وہاں اعمال کی افضلیت کی بنیاد پر. افضلیت اسی ترتیب سے, فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت کیا ہے وہاں پر, طواف کرنا, بنداؤ جانا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. طواف کرنا اہم ترین عبادت ہے. شاپنگ پوری زمین پر کہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن طواف صرف وہیں پر ہو سکتا ہے. اور یہاں لوگوں کے بڑے بڑے پلانس ہم نے دیکھے, پورے پلانس لے کے جاتے ہیں, اس دن اتنا کرنا ہے, اس دن اتنی پرچیزنگ کرنی تھی, یہ شاپنگ کرنی, یہ کرنی, وہ کرنی, انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری زمین پر وہ شاپنگ کہیں پر بھی ہو سکتی ہے لیکن طواف اللہ کے گھر کے سوا کہیں نہیں ہو سکتا, اس پہ توجہ کرنی چاہیے. تو سب سے عظیم عبادت طواف, پھر اعتکاف, پھر نوافل جو عام ہے, رکوع سجود سے مراد نفلی نمازوں کا ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں جانے کی سعادت عطا فرمائے اور اس کی برکات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وہی قول ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اس شہر کو میرے لیے امن کا گہوارہ, اس شہر کو ہمارے لیے امن کا گہوارہ بنا دے. ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر, اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی عطا فرما جو بھی ان میں سے ایمان لے آئے, اور ایمان لے آئے اللہ اور آخرت کے دن پر. اب دعا کر رہے ہیں کہ آپ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیں, یہ دعا آج ہمیں اپنے شہر کے لیے بھی مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما دے, لیکن کس کو شرط لگا دی دوتے, اللہ جو ایمان لائے اللہ اور آخرت پر. کیوں؟ اللہ نے پہلے کیا کہا تھا, میرا وعدہ ظالمین سے نہیں ہے, تو احتیاط کر لی انہوں نے. لیکن اللہ تعالی نے فرمایا قال ومن كفر, فرمایا کہ جو کفر کرے گا, ناشکری کرے گا, نافرمانی کرے گا, فأمتعه قليلا, اس کو تھوڑا سا فائدہ تو دے دوں گا, کہاں کا, دنیا کا. ثم اضطره الى عذاب النار, پھر سے مجبور کروں گا جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصير, اور وہ لوٹنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے. اللهم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. اب کیا بات, اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو کفر کرے گا دوں گا اس کو بھی. اب فرق کیا ہے, امامت والا منصب وہ ایمان اور ایمان کے تقاضوں کی ادائیگی کے ساتھ منسلک ہے, اور دنیا کی نعمتوں کے ملنے کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے سب کو دے رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے احتیاط میں دعا کی تھی کہ اللہ جو ایمان لا اس کو دیجیے گا, فرمایا نہیں, دنیا کا جو یہ نعمتوں کا معاملہ ہے تو میں سب کو دے دوں گا, اور کافر کو بھی تھوڑا سا دے دوں گا, لیکن بالآخر اسے گھسیٹ دوں گا جہنم کے عذاب کی طرف, اور بہت برا ہی ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یاد رکھیے, دنیا میں کسی کو زیادہ مل جانا اللہ کی پسندیدگی کی علامت نہیں, ورنہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں, فرعون, شداد, نمرود, حمان, قارون, ابو جہل, ابو لہب, اور ان لوگوں کے لیے بدعائیں قرآن. تو یہ اللہ کا کرائیٹیریا نہیں, دنیا میں کم یا زیادہ ملنا اللہ کی پسند یا ناپسند کا کرائیٹیریا معیار نہیں ہے, یہ تو امتحان کے لیے سب کچھ دیا گیا, اور کفار کو بسا اوقات زیادہ دے دیا جاتا ہے اس لیے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو کعبے کی از سر نو تعمیر کی, اس کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, اور یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. کعبہ تو موجود تھا پہلے سے, ایک رائے یہ ہے کہ سب سے پہلی تعمیر کی ہے فرشتوں نے, اور اسی زمن میں دوسری رائے ہے کہ سب سے پہلی تعمیر کی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے. حاصل کلام یہ کہ اول دن سے یہ کعبہ موجود ہے. چنانچہ قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں, سورہ آل عمران آیت 96 میں, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ بکہ میں ہے. مکہ کا پرانا نام بکہ ہے, تو وہ ڈے ون سے چلا آ رہا ہے. لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سیلاب وغیرہ آ جایا کرتے تھے, یا شدید بارش ہو جایا کرتی تھی, اس کی عمارت بہت زیادہ مخدوش ہو چکی تھی. تو بنیادیں تو تھیں, اس پر ارض سر نو تعمیر فرمائی کس نے, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے. دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہم سے یہ سب قبول فرما, ہماری اس محنت کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. محنت کر لینا کافی نہیں, جب تک کہ اللہ کی قبولیت نہ ہو جائے تو اللہ سے قبولیت کی دعا بھی. ان حضرات کے خلوص میں کوئی شک ہو سکتا ہے, وہاں کوئی ریاکاری کا امکان بھی آ سکتا ہے, ان کی محنت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے, اس کے باوجود بھی دعا کہ اللہ تو قبول فرما لے. اب ہماری نیتیں کیسے ہم سب کو پتا بھائی, اور ہمارے اعمال کیسے ہم سب کو پتا ہے, ہمیں کس قدر رب کے حضور گڑگڑانا چاہیے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے. ربنا تقبل منا, اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما. انک انت السمیع العلیم, بے شک تو خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. مسئلہ ہو گیا, اچھا وہ جو سسٹم وہاں پر ہے اس میں تو نہیں کچھ ہو گیا تھا, اچھا ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد کی دعا میں توجہ کیجئے، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم کو اپنا مسلم بنا دے. کیا تعارف ہے ان دونوں کا؟ کیا تھے یہ؟ مسلم. اور سنیے اب اگلی دعا ہمارے لیے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں اپنی ایک امت مسلمہ پیدا کرنا. صحیح ہے؟ تو انہوں نے ہمارا نام کیا چوز کیا؟ مسلم. ٹھیک ہے، آج ہم کیا ہے؟ سب سے پہلے پاکستانی ہے، ہاں، یا پٹھان ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے، پٹری کیا ہے، اب اس میں بھی برادری تقسیم ہو رہی ہو، یا ہم دیوبندی ہے، بریلی ہے اور سلفی ہے اور یہ اور وہ ہے، پٹری مسلمان بھی ہے کہ نہیں. اللہ معاف کرے ہمارے اس رویے کو اور ہمیں ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے. اچھا ایک اور بات غور کیجیے، وہ بچپن میں مفتی کفایت صاحب کی ہے نا تعلیم الاسلام، اس کا پہلا سوال کیا ہے؟ تم کون ہو؟ ہم مسلمان. جواب بہت پیارا ہے، ہم مسلمان ایک دعویٰ ہے. یہ دونوں باپ اور بیٹا کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ نے کیا بنا دے؟ مسلم بنا دے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ آسان کام نہیں، ہر ہر لمحے رب کے حکم کے سامنے جھکنا، یہ اسلام ہے. اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا دے. ایک تو یہ گہرائی اس بات کے اندر، اور دو ہمارا نام بھی کیا تجویز کیا؟ مسلم. میں کئی مرتبہ پہلے بھی قرض کر چکا ہوں، کیونکہ بات تلخ ہو جاتی ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے، مسکوٹ ہو جاتی، اس لیے دوہرا رہا ہوں مختصرا. کسی مکتب فکر یا اس کے علماء کی آراء سے اتفاق ہونا کہ بھائی یہ قرآن و سنت کے مطابق بات کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس بنیاد پر 85 مکاتب فکر بھی پیدا ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کسی مکتب فکر کو ہی سمجھنا کہ یہی کل اسلام اور کل دین ہے اور باقی سارے غلط ہیں، یہاں سے تفرقہ شروع ہوتا ہے. اور تیسری بات ہے کہ گو کہ ہم کسی دینی جماعت میں ہوں یا کسی مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہو بجا، لیکن ہمارا تعارف کیا ہے؟ ٹاپ موسٹ کیا تعارف ہے ہمارا؟ ہم مسلمان. یہ چیز کلیئر ہمیشہ ذہنوں میں رہنی چاہیے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے ہمیں بتا دے. مناسک، ایک تو ہم کہتے ہیں نا مناسک حج، تو حج کی ادائیگی کے طریقے، تو ایک ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا عبادات کا، یا دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے عبادت کے طریقوں کا. تو اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر نظر کرم فرما. انک انت التواب الرحیم، بے شک اللہ تو خوب توبہ قبول فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. چلیے پچھلی مرتبہ کے سوالات تو نہیں تھے آپ لوگوں کے؟ ایک منٹ ذرا مجھے دیجیے گا. ٹھیک، کسی کا سوال تو نہیں تھا پچھلی مرتبہ جو ریٹرن آپ نے جمع کرایا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا دوسرا سوال مجھے آپ سے کرنا تھا کہ 4:45 کا ٹائم ہو گیا آپ لوگوں کے اثر کا؟ ابھی بھی کوئی ہے جو 4:30 والے ہوں؟ اچھا تو کیا آپ 4:15 تک آپ سے لے جائیں اگلی مرتبہ سے لے جائیں؟ اچھا آج گھر میں بتا کر رہے کہ جلدی آئیں گے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے آج 4 تک کرتے، اگلی مرتبہ سے تیار رہیے گا، ہم 4:15 تک جانے کی کوشش کریں گے. اور جب نماز 5 تک آ جائے گی اثر کی تو پھر مشورہ کریں گے کیا 3 تک آنے کی کوشش کریں گے نہیں. ویسے بھی 7-8 منٹ ہم لیٹ ہی شروع کر لیں، لیکن وہ مشورہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ. اچھا یہ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، آخر میں بس 5-7 منٹ آپ سے آج محرم کے والے سے بات کرنی، چند آیات اور دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلی آیت میں ایک ایسی دعا آ رہی ہے جو 2500 برس کے بعد قبول ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو جتنی عظیم دعا تھی اتنا ہی ٹائم لگا اس کی قبولیت میں. یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں اللہ کے حضور، ربنا اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا منہم، ان میں ایک رسول بھیج انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی کا، اے اللہ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی تعلیم دیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک فرما دیں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو زبردست ہے، کل اختیار رکھنے والا ہے اور حکیم بھی ہے، یعنی حکمت والا بھی ہے. اب یہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہوں گے ان کے ساتھ یقیناً. اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معلوم حد تک تقریباً 2500 برس کا فصل ہے. تو یہ دعا 2500 برس کے بعد قبول ہوئی ہے. اس سے ایک بات تو فوراً معلوم ہوئی کہ دعا کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی نہیں، ان کی زندگی میں تو قبول نہ ہوئی، 2500 برس کے بعد ہو رہی. تو اس اعتبار سے دعا کی قبولیت کے معاملے میں جلد بازی نہ ہو. بعض اوقات ہم اللہ سے بعض ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں کہ اگر وہ مل جائیں تو ہمیں پریشانی ہوگی، جیسے بقرعید کے موقع پر جب تکی موٹی بناتے ہیں تو بچہ انگارے مانگتا ہے، اگر دے دے اس کے ہاتھ میں تو کیا ہوگا، سب کو پتا پریشان ہو جائے گا وہ، اور ہم نہیں دیتے اس کو، ہمیں پتا ہے کہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے. اسی طرح اللہ کو پتا ہے کہ بندے کو کیا دینا چاہیے اور کیا نہیں دینا چاہیے. اس اعتبار سے دعا کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. باقی دعا کے متعلق اور بہت ساری باتیں ہیں، مثلا مال حرام ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی، وہ ایک الگ ایشو ہے پورا، لیکن دعا کی قبولیت کے بارے میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اتنی عظیم دعا 2500 برس اس کے اندر لگے ہیں قبولیت کے اعتبار سے. بہرحال اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بنیادی ذمہ داریاں بیان ہوئی. نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتی کا، آیات کی تلاوت کرنا. نمبر دو، یعلمہم الکتاب، لوگوں کو کتاب کے احکام کی تعلیم دینا. نمبر تین، حکمت کی باتیں سکھانا. اور نمبر چار، تزکیہ، یعنی ان کے باطن کو پاک کرنا. یہ چار بنیادی ذمہ داریاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چار ہی مرتبہ قرآن میں بیان ہوئی. اس وقت ہم کون سی آیت پڑھ رہے ہیں؟ 129، ٹھیک ہے. پھر یہ بات آئے گی اسی البقرہ میں آیت 151 میں انشاءاللہ. پھر یہ آئے گی تیسری مرتبہ آل عمران 164 میں، اور پھر یہ آئے گی انشاءاللہ چوتھی مرتبہ سورہ الجمعہ آیت نمبر 2 میں. ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ، البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت 129، پھر البقرہ 151، پھر آل عمران 164، اور پھر الجمعہ آیت نمبر 2 انشاءاللہ تعالی. ان چار باتوں کی وضاحت بہت خوبصورت سے کی ہے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے استاد محترم نے، بلکہ کتاب اور حوالہ میں دے دوں، جو آیت نمبر 124 میں ہم نے آزمائشوں کا پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی. ڈاکٹر صاحب کی بڑی پیاری کتاب ہے فلسفہ قربانی اور عید الاضحیٰ، بلکہ عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی، ڈاکٹر صاحب کی دو خطابات پر مشتمل کتابچہ ہے. اور یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت 129، اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، مقصد آبجیکٹو بعثت، بھیجا جانا آپ کا پروفٹ بنا کر، رسول بنا کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس میں بھی ان چار باتوں کی بڑی خوبصورت وضاحت ڈاکٹر صاحب نے فرمائی ہے. اچھا، ہم کبھی یہ کریں گے کہ انشاءاللہ کوئی جو ہمارا بک شاپ ہے، ہر مرتبہ تو نہیں، آئندہ کسی وقت ایک دفعہ فل سلائڈ لگا لیں گے تاکہ آپ لوگ یہ نوٹنگ کرتے رہے، جب لگے گا تو آپ کو اناؤنسمنٹ کر کے بتا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح یہ کتابیں اکثر ہمارے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ویب سائٹ اس پر بھی اپلوڈ ہو جائے، تو وہاں پہ آن لائن اس کو پڑھ سکتے ہیں. ویب سائٹ آپ کے علم میں ہوگی، ہماری tanzeem.org، ٹھیک ہے، tanzeem.org پر آن لائن بکس بھی اویلیبل ہیں، انگلش میں بھی الحمدللہ کوشش کریں کہ اپلوڈ ہو جائے تمام، اور اردو والی بھی، تو وہاں سے بھی آپ اس کو چاہیں تو پڑھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. tanzeem www شروع ہوگا انشاءاللہ. تو یہ چار باتوں کی وضاحت اس میں بہت خوبصورتی سے ملے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت میں. اچھا، ایک اور نقطہ اس میں نوٹ کیجئے کہ یہ چاروں کام قرآن کے ذریعے کیے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کی آیات کی تلاوت. پہلا کام بھائی قرآن سے نیچرل ہے، بالکل قرآن سنانا. دوسرا کام اس ترتیب کے اعتبار سے جو بھی اس وقت آپ کے سامنے آیت ہے، بقیہ مقامات پر کساتے کے علم ہوگا، بقیہ مقامات پر تزکیہ نمبر 2 پر ہے. چار، کل چار مقام نوٹ کیے نا ہم نے، اس کو ملا کر بقیہ 3 مقامات پر تزکیہ نمبر 2 پر ہے، اور یہاں پہ تزکیہ نمبر 4 پر ہے. لیکن ابھی جو ترتیب سامنے وہ دیکھتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. اب اس پہ غور کیجئے گا، یہ بھی سنت کی اہمیت کی دلیل ہے. کیا مطلب؟ بہت سے لوگ ہمیں اس معاشرے میں ملتے جو کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے. خود قرآن کہہ رہے ہیں کہ قرآن کافی نہیں. کہتے پہلی بات کیا تھی؟ یہ تو آلے ہیں آیات ہی کا، یہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن بتا دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بات چلے جاتے پھر. نہیں، دوسری بات، یعلمہم الکتاب، کتاب کے احکام کی تعلیم دیتے ہیں. آپ بولیں گے کتاب کے احکام، یہ ترجمہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اس کو ملا چلی سمجھ ٹیکنیکلی سمجھ لیجئے. کتاب سے ایک ورڈ ہمیں معلوم ہے کتبہ, کتبہ علیکم الصیام, دبا روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے. تو کتبہ کتبہ یہ الفاظ آتے فرضیت احکام کے لیے, اسی سے بنا کتاب احکامات کا مجموعہ. اچھا الفاظ یہاں پر کیا ہے, یعلمہم الکتاب, آپ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی. ایک ٹیچر کلاس میں آیا, اس نے بچوں سے کہا کہ ٹیکسٹ بک اوپن کرو. بچوں نے ٹیکسٹ بک اوپن کی, کہا پیج نمبر 70 نکالو. بچوں نے پیج نمبر 70 نکال لیا. کہا کہ پہلا پیراگراف پڑھو. بچوں نے پڑھ لیا, خود بھی ٹیچر نے پڑھ کر سنا دیا. اگر وہ چلا جائے تو کیا ٹیچر کی ضرورت ہے؟ بچے خود نہیں پڑھ لیں گے پیج 70. وہ آیا, اس نے کہا پیج نمبر 70 نکالو, یہ پہلا پیراگراف ہے, پہلے پیراگراف سے 50 ورڈز پڑھے اور چلا گیا. تو بتائیے ٹیچر کی ضرورت ہے؟ نہیں, بچے خود پڑھ لیں گے. لیکن ٹیچر کہتے ہیں پیج 75 نکالو. ایک اسٹوڈنٹ سے کہتے ریڈ پیج نمبر 75 فرسٹ پیرا, اس نے ریڈ کیا. اب ایکسپلین کرنا, اس ورڈ کا مطلب یہ ہے, صحیح, اس سینٹینس کا مطلب یہ ہے, اس کو پیج 88 پہ اس طرح جا کے چیک کرنا, اور یہ بات آپ پیج 23 پہ پہلے پڑھ کر آ چکے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے, دس از ٹیچنگ. فرسٹ ون واز ریڈنگ سمپل, یہ ریسیٹیشن کہہ رہے قرآن کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول آئے تلاوت کی چلے گئے, ایسا نہیں ہوا. اللہ کے رسول آئے تلاوت بھی کی اور تعلیم بھی دی. قرآن نے کہا آپ نے مصلی, آپ نے کہا نماز قائم کرو ایسے جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو. سلو, نماز ادا کرو, کما روئی تم اسلی جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو, ایسے ادا کرو نماز. تو تلاوت تو آ گئی, تعلیم کیا ہے؟ ایکسپلینیشن. اور ہم سب کو پتا ہے کہ ٹیچر جب ایکسپلینیشن دیتا ہے تو وہ ٹیکسٹ بک کے علاوہ کوئی شے ہوتی ہے نا, یہ بات کلیئر ہو رہی ہے. اب اگلا پوائنٹ اس میں ایڈ کر لیجیے, یہ ٹیکسٹ بک یعنی قرآن کی ایکسپلینیشن بھی کیا رسول اللہ نے اپنے پاس سے دی ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں دی ہے. مثلاً سورہ القیامہ آیت نمبر 19, سورہ القیامہ آیت نمبر 19 میں الفاظ ہیں ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. کس کا؟ قرآن کا. قرآن نے کہا سورہ النحل آیت نمبر 44 میں وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی, نحل 44, ہم نے آپ پر کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں پر واضح فرما دیں کہ اللہ نے لوگوں کے لیے کیا نازل کیا. آپ واضح کریں تو وضاحت تو قرآن کے ٹیکسٹ کے علاوہ کوئی شے ہوگی نا. یہ میں کیوں اس میں وقت لے رہا ہوں اور لیتا رہوں گا انشاءاللہ آئندہ بھی, بہت مشہور ایک فتنہ اس وقت کہ قرآن کافی ہے ماننے میں اور سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے, استغفر اللہ. اس لیے یہ باتیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں یا تفصیل سے عرض کرنا پڑتی ہیں. دوسرا کام یہ ہو گیا. تیسرا کام الحکمہ, آپ حکمت سکھاتے ہیں. حکمت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگان دین مراد سنت رسول ہی ہے, یہ بات بھی صحیح ہے, قرآن میں اشارہ ہے اس کا. اور حکمت سے مراد یہ بھی ہے کہ قرآن نے جو احکامات عطا فرمائے ان کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں اور وہ بھی اللہ کے رسول نے پہنچائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت سے مراد وزڈم ہے. قرآن نے جو احکامات عطا کیے ان کی حکمتیں بھی قرآن نے بیان فرمائی اور وہ بھی قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی. مثلاً ایک مثال ہے, روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. سورہ بقرہ آیت 183 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ یہ حکمت بیان ہوئی. تو حکمت بھی قرآن کے ذریعے سے آپ نے سکھائی ہے. چوتھا کام کیا لکھا ہوا ہے؟ یزکیہم, اور آپ لوگوں کا تزکیہ فرما دیں. تزکیہ بھی آپ نے قرآن کے ذریعے کیا ہے. چنانچہ قرآن نے اپنے لیے کہا سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں شفاء لما فی الصدور, یہ قرآن سینوں کے امراض کی شفا بھی ہے. بس یہ میں نے اشارہ آپ کو کیا ہے, تفسیر آپ کو ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں ملے گی. یہ چار بنیادی کام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, چار ہی مرتبہ قرآن حکیم میں آئے ہیں اور چاروں کام قرآن کے ذریعے آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ وہ آپ کا اولین بنیادی کام تھا قرآن کے ذریعے جس سے آپ نے افراد وہ تیار کیے جنہوں نے آگے چل کر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں حصہ لیا تھا. یہ چاروں کام کے ذریعے وہ افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے. فرمائے کہ انک انت العزیز الحکیم, بے شک اے اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. آج ایک ہی رکو ہو سکا, اسی لیے اکتفا کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے چند باتیں, بلکہ نہیں, ہاں ایک ہی رکو ہم کر سکے ہیں. آپ کے سامنے چند باتیں اور رکھنی ان شاء اللہ تعالیٰ, اور وہ ہے اس مہینے کے حوالے سے. پچھلی بار بات تو نہیں ہوئی اس حوالے سے. اچھا تو کچھ کہہ رہے ہیں, سورہ یونس آیت 57, جی دیکھیے محرم الحرام کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے اسلامی مہینوں کا آغاز ہوتا ہے, اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور سن 1430 ہجری شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بھی بہت سارے میسیجز آئے ہوں گے, میرے پاس بھی ہے. ٹھیک ہے, پہلے آتا تھا نیو ہیپی ایئر, ہیپی نیو ایئر, اب آ رہا ہے ہیپی نیو اسلامک ایئر. یہ خامہ خواہ کے ٹرینڈز ہم بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی کوئی ضرورت نہیں. افسوس کی بات یہ ہوئی, اور ہر سال وہ افسوس ہوتا ہے, آج آپ کے سامنے اظہار ہو رہا ہے, آپ سے کبھی اس پہ گفتگو نہیں ہوئی پہلے غالباً, کہ 60-70 کے قریب میسج آئے لیکن مجال ہے کہ کسی ایک نے جو پڑھنے کی دعا ہو وہ کوٹ کی. پڑھنے کی دعا سے مراد کیا ہے, ہر مہینے چاند طلوع ہوتا ہے, ہر مہینے چاند طلوع ہوتا تھا اللہ کے رسول کے دور میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ ایک دعا پڑھتے تھے. بہت پیاری دعا ہے وہ, پورے مہینے کے لیے بھی بہت پیاری ہے اور پورے سال کے لیے بھی بہت پیاری. کسی ایک نے بھی اس دعا کی طرح توجہ نہیں دلائی. وہ کیا ہے, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان, اے اللہ اس کو طلوع فرما ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ. کتنی پیاری دعا ہے, دونوں کی ضرورت ہے نا. اچھا, والسلامتی والاسلامی, اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ دونوں کی ضرورت ہے, چاروں گئے. والتوفیق لما تحب وترضى, اور اس توفیق کے ساتھ اے اللہ جسے تو پسند فرمائے اور جس سے تو راضی ہو جائے, ان دو کی بھی ضرورت ہے. چھ باتیں ہو گئی, چھ باتوں کی دعا ہو گئی. ٹھیک ہے, اور پھر چوتھا جملہ ہے, چاند کو مخاطب کر کے فرماتے تھے, ربی و ربک اللہ, میرا ربی اللہ ہے اور تیرا ربی اللہ ہے. یہ عقیدہ ہمارا, میں اور تو, یعنی پوری کل کائنات جس کے حکم کے پابند ہے اللہ کے. تو بندہ جب یہ دعا پڑھے گا تو بدلتے حالات میں پریشان نہیں ہوگا, اپنے معاملات کو کس کے حوالے کرے گا, اللہ کے حوالے. اس لیے توجہ دلانی تھی کہ یہ دعا شیئر ہونی چاہیے, اور یہ ہر مہینے پڑھنے والی دعا ہے. کوئی بھی مسنون دعا کی کتاب ہوگی اس میں لازمت یہ دعا انشاءاللہ تعالی ہمیں مل جائے گی. دوسری بات یہ کہ یہ مہینہ, اس کے حوالے سے بہت ساری خرافات بدعات ہمارے ماحول میں ہیں, جس کی طرف پہلے چلتے چلتے اشارہ تو کر ہی دیا, ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو بات آئی تھی نا ابھی, جو میں نے ذرا سخت الفاظ میں بات کہی کہ دو شہادتیں اس مہینے میں ہوئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پہلی محرم کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 محرم, دونوں مبارک شہادت ہیں, اور اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہے. اور آج کوئی مورخ اگر تفصیل سے تلاش کرنے بیٹھے تو ہر دن کوئی نہ کوئی شہادت مل جائے گی. نہ 9-10 محرم کی چھٹی کا کوئی تصور تھا نہ ہونا چاہیے, نہ پہلی محرم کی چھٹی کا کوئی تصور ہونا چاہیے. اب ایک طبقہ وہ بناتا ہے اس کو, تو اس کے پیرلل ہمارے یہاں سے لوگوں نے کہنا شروع کر دی تھی چھٹی ہونی چاہیے. تو بھائی نے محنت کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات بھی منائی, پھر عثمان غنی کی بھی شہادت منائی, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی بنائی, کس رمضان کو عثمان غنی کی بنائی, 18 ذی الحجہ کو, پھر اصحاب بدر کے کیا قصور ہے, اصحاب احد کے کیا قصور ہے, عشرہ مبشرہ کا معاملہ کہاں جائے گا, پھر تو کوئی نہیں بچے گا. ہاں, 2-4 دن بچ جائیں گے تو 2-4 علامہ اقبال اور نکال لے, 2-4 قائد اعظم اور نکال لے, پورا سال چھٹی کر کے گھر پہ بیٹھ جائیں. یہ کیا تصور ہے, یہ اس وقت ہماری مینٹالٹی ہے دین کے بارے میں. تو قطعاً ایسا معاملہ نہیں ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور رہا 10ویں محرم کا معاملہ, تو اس کی اہمیت تاریخ میں پہلے سے موجود ہے. سیدنا حسین کی شہادت بہت عظیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس دن کی عظمت پہلے سے موجود ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روزہ رکھتے تھے, رکھواتے تھے صحابہ کو جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہو گئے تھے. لیکن پھر اس کے بعد یہ فرضیت آ گئی تو نفل کے درجے میں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کا اہتمام سب سے زیادہ فرماتے تھے. رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک سال آخری سال جب آپ کا تھا تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں, وہ کیوں رکھتے تھے, ان کو نجات ملی تھی آل فرعون کے ظلم و ستم سے اس دن. تو آپ نے فرمایا کہ اگر آئندہ میں زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ نبی کا بھی ملا دوں گا, اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو علماء فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم بھی نبی کا ملا لیں یا علی کا ملا لیں, لیکن اوریجنلی روزہ کون سا ہے, 10 کا ملا تو اچھی بات ہے, 9 کا ملا لیں, 11 کا ملا لیں. تو اس دن اگر کوئی عمل کرنا ہے تو یہ عمل کرنے کی کوشش کرے, اور جو یہ کرے گا وہ کھچڑے وغیرہ سے خود بخود بچ جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اس پر توجہ کرے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ جی ہاں, ابھی کر لیجیے. کون سا تھا یاد دلائیں گے ذرا؟ نہیں, ایک میرے پاس ہے, لیکن یہ آخرت کی نشانی کے متعلق آپ کا تو نہیں تھا؟ نہیں, میرے پاس اس وقت یہ رکھا ہے. آپ بیان کر سکتے ہیں چاہیں گے کہ ہاں ہاں کس مسئلے پہ ہاں ہاں اصل میں یہ تو بحث ہے یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ نہیں ہاں ٹھیک ہے تو ہاں سوال یہ آ رہا ہے کہ کسی کے نزدیک اور کسی سے مراد میں اور آپ ہم لوگ نہیں ٹھیک ہے محدثین کہیں اگر مجھے اس وقت کوئی میڈیکل اوپینین لینا ہے تو میں کسی مفسر کے پاس نہیں جاؤں گا میں کس کے پاس جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا ٹھیک ہے مجھے کنسٹرکشن کرانی ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس چاہے کتنا بڑا وہ ڈاکٹر ہو مجھے اس کے پاس نہیں جانا مجھے کس کے پاس جانا ہے آرکیٹیکچر کے پاس کلیئر ہے ایسے ہی سوال یہ آ رہا ہے کہ جی کوئی کہہ دیتا ہے بھائی حدیث ضعیف ہے حدیث کمزور ہے ایسی اور ویسی ہے تو یہ کوئی ہر کوئی نہیں ہے ہاں یہ بھی دیکھا جائے گا جس کوئی کے طرف ریفر کیا ہے وہ کوئی ہے کون کوئی محدث ہے کہ نہیں کوئی صاحب علم آدمی ہے کہ نہیں یا صاحب علم آدمی ہے اور محدث ہے اس نے پرکھ کر بتایا کہ چین کمزور ہے فلاں ہے ٹھیک ہے اگر کہیں حدیث کی چین کمزور ہوتی ہے تو وہ حدیث ضعیف قرار پائے گی اور ضعیف حدیث عقیدے اور حکم کے معاملے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی یہ یونیورسل رول ہے محدثین کے ہاں اس انداز سے اگر بات ہو تو یہ انکار سنت نہیں معاذ اللہ یہ انکار حدیث نہیں معاذ اللہ پھر تو کوئی بھی بات آئے گی تو حدیث کے طور پہ قبول کر لے وہ بھی غلط ہے اسی تو اس طرح چھان پھٹک کرنا جس کو کہتے ہیں جرا اور تعبیر کرنا احادیث کو پرکھنا ان کی اسناد چین کو چیک کرنا ان کے بطن ٹیکس کو چیک کرنا ان کے روات راویوں کو چیک کرنا اس کی بنیاد پر ایک کنکلوژن نکالنا کہ کیا یہ حدیث صحیح کی کیٹیگری میں آئے گی موٹی موٹی چار کیٹیگریز ہیں یا وہ حسن کی کیٹیگری میں آئے گی ایک منٹ یا ضعیف کی کیٹیگری میں آئے گی یا وہ موضوع یا فیبریکیٹڈ کی یہ گفتگو کرنا اور اس گفتگو میں علم کی بنیاد پر چین کی کمزوری وغیرہ کی وجہ سے کسی حدیث کو کہنا کہ یہ عقیدے اور حکم میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی یہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے کلیئر ایک وہ طبقہ جو صرف سنت کا انکار کرتا ہے اس سے ہم بحث کریں گے وہ تو صرف حدیث کو نہیں مانتا اب یہ بات سمجھے اب آپ کی بات سمجھیے جی جی یہ تو سوال یہ آیا کہ یہ جو صحیح غلط کے اصول مرتب کیے یہ تو صحابہ کے دور سے چلا رہا ہے اصل میں غلط فہمی کیا ہے کہ کیونکہ ہمیں احادیث کا انکلوڈنگ میسن بہت زیادہ ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے اس میں زیادہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن اسپنگر ایک جرمن اسکالر گزرا ہے جو ایگری کرتا ہے کہ اسماء الرجال حدیث کا علم راویوں کا علم یہ وہ علم مسلمانوں کے پاس ہے کہ جس کی بدولت 500,000 افراد کی زندگی کے علاوہ کھنگال سکتے وہ بہت زیادہ کہہ گیا لیکن وہ کہہ گیا اور یہ علم تاریخ انسانی وہ مسلمانوں کے سوا کسی کے پاس نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ حدیث ایک اگریڈ اپون سورس آف اسلامک لا رہی ہے مسلمانوں کی ہاں پوائنٹ نمبر 1 اور آپ نے پوچھا کہ یہ اصول ڈرائیو ہوئے خود رسول اللہ کے احادیث سے اور یہ اصول ڈرائیو ہوئے کہ صحابہ نے احادیث کس طرح لی کس طرح بیان کی کیسے انہوں نے ایکسیپٹ کیا کیسے انہوں نے ریجیکٹ کیا ان صحابہ کے شاگرد ہیں ان شاگردوں کے شاگرد ہیں انہیں شاگردوں محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے اصولوں کو اپنے اوپر والوں سے لے کر مرتب کیا ہے اور یہ مسلمہ اصول ہے محدثین کے ہاں لیکن کیونکہ ہماری وہ ان ڈیپتھ نالج نہیں ہے تو ہم عام طور پر سمجھ نہیں پاتے ان چیزوں کو لیکن تھوڑا سا اگر آپ ان ڈیپتھ اترے مثلا اگر آپ چند کتابیں ہی پڑھ لیں راویوں کی حالات زندگی اسماء الرجال کے حوالے سے یا علم حدیث کے حوالے سے یا مصطلحات حدیث کے حوالے سے تو ایک اطمینان قلب ہمارا بڑھ جائے گا تو وہ مسلمہ اصول ہیں لیکن کیونکہ وہ اس علمی ماحول میں بیان ہوتے ہیں کہ جہاں پر دورہ حدیث وغیرہ کرایا جا رہا ہوتا ہے اسے مجھے آپ کو جارگن کہتے ہیں نا ٹیکنیکل لینگویج کو اب وہ ٹیکنیکل لینگویج میں باتیں کر رہے ہیں شاذ ہوتی ہے مرسل ہوتی ہے اور ثقہ ہوتا ہے اور غیر ثقہ ہوتا ہے مجھے پتا ہی نہیں کیا صحیح تو وہ اس لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے عام لوگوں کے لیے ضرور کیا کہ ایسی عربی کتابوں کے ترجمے شروع ہو گئے میں نے کہا مصطلحات حدیث یعنی حدیث کی اصطلاحات اس کے ترجمے اویلیبل ہیں میں نے کہا اسماء الرجال پر مبنی کتابیں اب ان کے ترجمے ہونا شروع ہو گئے میں نے کہا علم حدیث اب اس پر کتابیں اردو میں آنا شروع ہو گئی ہیں اگر ہم تھوڑا ان کا مطالعہ کر لیں گے تو ہمارا اطمینان قلب بڑھ جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن یہ گفتگو ناسخ و منسوخ نہیں ہے کسی اس کو ہم مکس نہیں کریں گے یہ گفتگو کہ بھائی چین کمزور ہے تو حدیث ضعیف ہے یہ ناسخ و منسوخ نہیں نہ یہ انکار حدیث ہے وہ محدث یہ کام کرے وہ حدیث کو اتھارٹی مانتا ہے, لیکن وہ یہ بھی تو ماننا چاہتا ہے کہ یہ حدیث حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تب وہ مانے گا اس بات کو, وہ حرج کی بات نہیں. یہ علمی انداز سے گفتگو ہے. ناچو کو منسوخ کہاں آئے گا بھائی, ایک اللہ کے رسول عمل کر رہے تھے لیکن یہی بات بعد کے ادوار کے حدیث سے پتہ چلی کہ عمل آپ نے ترک کر دیا, تو بعد والا منسوخ, بعد والا ناصر اور پچھلا والا منسوخ. یہ ود ان دی باؤنڈری آف احادیث سے مبارکہ ہے. مین مسئلہ کہاں ہے, سنت کو اتھارٹی تسلیم کرتا ہے کوئی شخص یا نہیں, مین مسئلہ وہاں پر آتا ہے. اور تسلیم کرتا ہے پھر یہ جرا و تعدی رسما و رجال یہ سارے مباحث ہیں, وہ علمی انداز سے حدیث کی چینز وغیرہ کو پرکھنے کا نام ہے, نہ کہ ناسک کو منسوخ کا مسئلہ. ٹھیک, جزاکم اللہ. جی جی,
جناب ایک آپ کی باتوں سے ایک عجیب سی کشمکش اندر پیدا ہو رہی ہے, کیونکہ جتنی دفعہ کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں ہمارے اندر ایک انٹرسٹ بھی بڑھ رہا ہے اور مزید سیکھنے کا, اور آپ یہ کتابوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں شروع کہاں سے کروں مزید علم کو بڑھانے کے لیے.
کس چیز کو بڑھانے کے لیے؟
قرآن کے علم کو بڑھانے کے لیے, پھر احادیث بھی آ رہی ہیں, پھر سنت بھی ہے, تو ویئر ٹو اسٹارٹ.
صحیح سوال, بڑا پریکٹیکل ہے کہ جیسے جیسے ہم اٹینڈ کریں تو ہمیں ایک ذرا شوق ڈیولپ ہو رہا ہے کہ کس طرح ہم اپنے علم کو بڑھانے کی کوشش کریں. آپ کا پروفیشن کیا ہے؟
جی میں ٹیکسٹائل کے بزنس.
ٹیکسٹائل کے بزنس, ٹھیک ہے. بزنس ہے یا جاب ہے آپ کی؟
نہیں جی میں فیملی بزنس.
فیملی بزنس, ماشاء
اللہ.
کہاں پر؟
میں کارپوریٹ ٹریننگ میں بھی.
ٹھیک, لیکن ہم سب کی ایک بیسک ایجوکیشن ہوئی, گریجویٹ تک یا ماسٹرز تک یا پی ایچ ڈی, ٹھیک ہے جی, اور ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر چلنے کی کوشش کرتے رہے. کلیئر؟ لیکن آج آپ اپنے جب آپ ٹیکسٹائل بزنس کے اندر ہیں اور کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے دو ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں, یا شارٹ کورس کرایا جاتا ہے ٹریننگ کے لیے اور فردر اس کو ریفریش کرانے کی کوشش کی جاتی ہے, ٹھیک ہے, آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے. لیکن شارٹ کورس کر کے کیا ماسٹری ہمیں اس میں مل سکتی ہے جس بات کا ہم شارٹ کورس کر رہے ہیں؟ نہیں. اس وقت ہم لوگ جو بیٹھے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم لوگ شارٹ کورس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ ان ڈیپتھ پہنچ جاؤں تو مجھے اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اب اس کے دو لیول ہو سکتے ہیں. ایک لیول یہ کہ مجھے اطمینان قلب بھی ملتا رہے کہ ہاں یہ جو چین ہے 1400 برس کی کلیئر ہے اور اتھینٹک ہے, اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے. اس کا ایک طریقہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ مثلاً میں آپ کے سامنے قرآن کا ترجمہ تشریح بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو ہم مشورے دیتے ہیں کہ آپ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا دورہ ترجمہ قرآن 1998 کا بیان القرآن کے نام سے وہ ایک دفعہ سن لیں. اٹ از آف 108 hours, ٹھیک ہے, 108 گھنٹے لگ کر. اگر آپ ایک گھنٹہ روزانہ دیں گے تو شاید 4 مہینے میں پورا ہو جائے گا انشاءاللہ, آدھا گھنٹہ دیں گے تو 8 مہینے میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا, اور 15 منٹ روزانہ دیں گے تو شاید سال یا 2-3 مہینے پلس میں ہو جائے گا پورا. اس سے ونس آپ قرآن سے گزر جائیں گے, اور ظاہر بات ہے ایک شخص نے جب 1998 میں بیان کیا ڈاکٹر صاحب نے, تو اس کے پیچھے ان کی کوئی 60 سالہ زندگی ہے, ٹھیک ہے, 60 سالہ زندگی میں انہوں نے 25-30 سال سے ہی قرآن کی طرف کمپلیٹلی آنے کا فیصلہ الحمدللہ کر لیا تھا. تو پیچھے ان کا بیک اپ ہے 25-30 سال کا, کئی لوگوں سے سیکھا بھی ہے, تو ری انوینٹ نہیں کریں گے. اس ایک بندے کو, اللہ کے بندے کو ہم سن لیں ونس, ٹھیک ہے, اور اس کی نوٹنگ لیں. میں نے خود 99 میں پہلی دفعہ یہ کام کیا تھا, ٹھیک ہے. وہ نوٹنگ سے کیا ہوگا کہ آدھی باتیں آپ کو ویسی الحمدللہ پتہ ہوں گی, آدھی باتیں نہیں ہوں گی جو آپ ایڈ کر رہے ہوں گے. ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ریفرنس دے رہے ہوں گے, صحیح, ان ریفرنسز کو آپ جا کے دیکھ سکیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ریفرنس سے پھر میں آپ کو میں کہوں گا بھائی یہ 4-5 تفاسیر, شروع میں ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ یہ 4-5 تفاسیر ہم اپنے پاس رکھیں. ضروری نہیں کہ 6236 تمام کی تمام آیات کی ہر آیت پر آپ کو 6 تفسیریں دیکھنی پڑے, لیکن کہیں کبھی آتا ہے کہ کوئی مسئلہ اٹک جاتا ہے, پھر آپ کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, تو 5 تفسیریں پوری آپ ریفر کر سکیں گے ان شاء اللہ. کہیں آپ کا ایپٹیٹیوڈ زیادہ ہوگا, صحیح, جیسے میرا ایک ایپٹیٹیوڈ ہے, میں ریفرنسز کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ یاد ہو جائے احادیث کے ریفرنسز, تو مجھے پتا ہے کہ مجھے 2 تفسیریں دیکھنی چاہیے اور ذاکر نائک کو تھوڑا سا لینا چاہیے مثال کے طور پر, تو میں وہاں چلا جاؤں گا. کسی کا میڈیکل کی طرف زیادہ ہوگا تو وہ ڈاکٹر بورس بکائے کی بک ساتھ رکھ لیں گے, دا قرآن, دا بائبل اینڈ دا ماڈرن سائنس, اور قرآن کی نایات کو دیکھنا شروع کر دیں گے. پھر ہر ایک اپنا ایپٹیٹیوڈ ہو جائے گا اس کے اندر. تبھی کیا ہوگا, آج بھی مجھے اثر کے بعد ایک جگہ ایک فیملی میں درج دینا ہے شوہر اور بیوی کے معاملات کے حوالے سے, تو مجھے پتا تھا کہ البقرہ والی ڈی 8 دیکھنی چاہیے مجھے اور سورہ روم کی 21 دیکھنی چاہیے, تھوڑا سا ٹائم تھا 2 تفسیریں دیکھنی, کچھ نہ کچھ ذہن الحمدللہ بن اسپیسیفک ہو گیا. اسپیسیفک کے لیے آپ ہو سکتا ہے کبھی 10 تفاسیر ریفر کریں گے, اور نارمل اپنی اسٹڈی کو انکریز کرنے کے لیے 2-3 تفسیریں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اب آ جائیے حدیث کے اوپر. حدیث میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ بخاری پر مت جائیں, ٹھیک ہے, منع نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ ڈائریکٹ نہ جائیں. آپ لے کر چلیں لیٹس سے مارک پر حدیث کا ایک مجموعہ ہے 7-8 volumes میں, بہت آسان, مولانا منظور نعمانی صاحب کا. اس کے ہر والیوم کے آغاز میں آپ کو حدیث کی اتھارٹی اتھینٹسٹی پر ایک چیپٹر مل جائے گا کسی عالم دین کا, بھائی ایسے حدیث کے دلائل ہیں, ایسے قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کی ضرورت ہے. وہ 7-8 volume کا چیپٹر جب آپ پڑھ لیں گے تو بائی لارج کئی ٹاپکس پہ احادیث آپ کے سامنے آ جائیں گے. بس آپ اس سے گزر جائیں تو میں آپ سے کہوں گا آپ ریاض الصالحین پر جائیے. ریاض الصالحین دو والیوم کے اندر ہے, بہت پیارا مجموعہ امام نبوی کا. بس اس سے آپ گزر گئے تو میں آپ سے کہوں گا آپ مشکات شریف پر جائیے. بڑی مشکات بہت پرانی کتاب لیکن کئی کتابوں کا ایک کمپائلیشن. جب آپ مشکات سے گزر گئے پھر میں آپ سے کہوں گا ساحل ستہ میں ڈائریکٹلی جانے کی کوشش کیجیے. یہ تو وہ حدیث کی تشریحات وغیرہ کے حوالے سے. ساتھ ساتھ میں آپ کو پانچ کتابیں بتا دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. مثلاً جسٹ اسٹارٹ وتھ آپ تقی عثمانی صاحب کی کتاب دیکھ لیں حجیت حدیث, جو کہ انگلش میں بھی اویلیبل ہے اتھارٹی آف سنہ کے نام سے. ایسی پانچ کتابیں بتا دیں گے تو جو چند باتیں بھی میں نے آپ سے کہیں تھی, شاذ مرسل اسماء رجال ثقہ غیر ثقہ صحیح غلط یہ وہ ساری بیسکس آپ کو اس میں مل جائیں گی. جب وہ پانچ کتابیں جو کہ اردو میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ, تو انہی کے اندر ان کی اوریجنل عربی بکس دی ہوئی ہیں. اب دو پاسبلٹیز ہیں, یا عربک بکس کا اردو میں ترجمہ تو وہ لے لیں گے اور ہو رہا ہے الحمدللہ, یا انگلش ترجمہ اویلیبل ہوگا تو وہ لیں گے جو کہ نیٹ پہ اویلیبل ہے, یا اپنی عربی بہتر کریں گے تاکہ سورس بکس پر خود اپنی خود عربی زبان کے اندر ہم جا سکیں. اب یہ شارٹ کورس نہیں رہے گا, ٹھیک ہے, اب یہ پارٹ آف یور لائف بن جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ تلاش کریں گے میں اپنی عربی کہاں سے درست کروں, تو وہ آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. میں حدیث کے عالم کو چیک کر لوں کوئی, جسے آپ مجھ سے حدیث کے اوپر زیادہ بولیں گے میں معذرت کر لوں گا, ٹھیک ہے. آپ فقہی مسائل پر مجھ سے زیادہ لیں گے میں معذرت کر لوں گا, لیکن آپ تفسیر کا تھوڑا کہیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو شاید جواب دے سکوں گا. تو اب حدیث کا کوئی اسکالر تلاش کریں گے جو فریکوینٹلی آپ کو آن لائن جیسے کہتے ہیں اویلیبل ہو, یا جو بٹھا کر آپ کو کچھ بنیادی باتیں پڑھا دیں. اسی طرح تفسیر کا معاملہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی مدارس والے بھی ہوتے ہیں جو دورے تفسیر کراتے ہیں, کوئی اچھے اسکالر ہیں وہ تفسیر کراتے ہیں, ہم ریکمینڈ کریں گے ان کے ساتھ جا کر بیٹھیے. تو بیسک سے لے کے چلیں گے, جیسے کہ قرآن میں شروع میں ایک دو تفسیر ہے, پھر پانچ پر آ جائیں اور پہلے ڈاکٹر صاحب کا سن لیجیے, پھر حدیث میں بیسکس مجموعے جو اردو میں اویلیبل ہیں, پھر اس سے زیادہ موٹے بڑے مجموعوں پر, اور پھر اللہ کرے کہ عربی بھی اتنی ہو جائے کہ ہم ڈائریکٹلی اوریجنل بکس پر جا سکیں. جیسے اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک دو عربک تفاسیر کو لوں جو بہت عمدہ ہیں اور ڈائریکٹلی ان سے لینے کی کوشش کی جائے, اللہ کرے کہ آسانی ہو جائے انشاءاللہ اس کے اندر. تو یوں آپ بیسک سے ایڈوانس کی طرح موو کر سکتے ہیں, شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک گھنٹہ روز کا اگر آپ دیتے ہیں اس کے اندر تو اٹ ول ٹیک 4 منتھس انشاءاللہ. اور نوٹنگ ضرور کریں, آڈیو بھی ہے, ویڈیو بھی ہے, ڈی وی ڈی سب کچھ اویلیبل ہے. ہاں لیکن اگر آپ ملیں گے ٹھیک ہے, نیر مشورہ ہوگا آپ آڈیو لیجئے گا, چاہے وہ آڈیو کیسٹ ہو, کیسٹ تو چھوڑ دیں سی ڈی ہو, لیکن آپ سن رہے ہو اور آپ کے سامنے یا تو آپ کا مصحف ایسا ہو, وہ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کہ جس میں بلینک پیج ہو, انشاءاللہ آ جائے گا آپ ایک دو ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے. یا آپ ایک نوٹ بک الگ سے رکھ لیں, نوٹ بک تو زیادہ اچھی بات ہے, مصحف پر پھر وہ فائنل جو چیز ہو آپ اس کو کیجئے گا. یہ سب کے لیے مشورہ ہے ایک دفعہ. اچھا اس لیے کہ ڈاکٹر اسلام میرے استاد ہے تو میں ان کو آپ کو ریفر کر رہا ہوں, نہیں خواتین کے کبھی نشست ہوتی ان کو ڈاکٹر فرد ہاشمی کا ریفر کرتا ہے, ٹھیک ہے سنیں ان کو غیرت کی بات نہیں, لیکن یہ کہ ایک عمر لگائیے ڈاکٹر صاحب نے, اور اگر میں آپ کو پانچ تصویریں بتاؤں گا تو وہ 20 پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, صحیح تو وہ لیول ہے ان کا, اس سے ایک بیس بن جائے گی اور بیس کے بعد کہتے ہیں کھوٹا مضبوط ہو. جیسے ہمارے معذرت کے ساتھ وقت میں لے رہا ہوں آپ کا, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں امریکہ جا رہا ہوں, جی کیا وہ پڑھائی بھی کر لوں گا شادی بھی کرنی ہو, شادی کیوں کر رہا ہوں آپ, میں مسلمان کروں گا اس کو لڑکی کو, جتنی ہوتی ہے ان کی, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے وہ بھی گئی اور یہ بھی گیا کام, یعنی اپنا عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا نہیں ہے اور دوسرے کی باتوں میں آ کر ہم چلے جاتے ہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہمارا ایک بیس مضبوط ہو, کھوٹا مضبوط ہو. اور یاد رکھیے تفسیر اور ترجمہ انسان کا کلام, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے بھی اختلاف ممکن ہے. امام مالک کا قول ہے, روزہ رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کے بعد کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, اس لیے ڈاکٹر صاحب سے بھی غلطی کا امکان ہے, مجھ سے بھی غلطی کا امکان ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں, مجھ پہ اکیلے پہ اکتفا نہ کرنا, مالک و قرآن بھی دیکھ لو, تفسیر عثمانی بھی دیکھ لو, مولانا مودودی کو بھی دیکھ لو, بیس وسیع کرو اپنا. خیر کی باتیں ہر جگہ سے ملیں گی اور وہ چیک اینڈ بیلنس بھی رہے گا کہ دو کتابوں میں بات پڑھی, تیسری میں ہی بات آ گئی تو کچھ مسئلہ لگ رہا ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں تم ان لوگوں سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں, اگر کوئی چیز کنفیوژن تمہیں آ رہی ہے تو بیان القرآن سے شروع کیجئے اور اس کے نوٹس لیں باقاعدہ. انشاءاللہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے تو بلک آف نالج آپ کے پاس ہوگا, پھر ریفر کریں اور تفاسیر کو, اور جہاں کہیں پرابلم آ جائے تو اپنے سے بہتر علم رکھنے والوں سے ہم ریفر کریں. یہی دنیا کے اندر بھی ہم نارملی کر رہے ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مجبوری ہے اصل میں کہ ہم نے کرسیاں پہلے رکھی تھی اور اس کے بعد یہ محسوس ہوا کہ جگہ کم پڑ گئی تو ہم نے کچھ لوگوں کو لے چلا. یہ بتائیے کہ بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں, میں بلڈنگ میں رہتا ہوں, میں فورتھ پہ رہتا ہوں, میرا گراؤنڈ پہ گھر ہے, وہاں پر نشیب رکھے ہیں.
جی سامنے تو نہیں ہوتا یا پیٹ کا کوئی معاملہ
بس کر ٹھیک ہے ادب ہونا چاہیے بس حق میں ہو لیکن یہ لوگ ہنستے جو لکھنا چاہتے ہیں منع کر دیں ٹھیک ہے حرم میں کعبہ نیچے لگا جاتا ہے اور سیکنڈ فلور پہ تباہ ہو رہا ہوں کہ جہاں مجبوری ہے وہاں جان کو شروع سے کوئی نہیں کرے گا مدرسے میں جب بشیر کا دورہ ہوتا ہے ایک ہی پیچھے ایک ہی پیچھے ایک آپ بیٹھے گا جو حفاظ بچے وہ کرتے ہیں حص بار بار اسی کو کیا کیا مگر بیٹھے گی گنجائش نکال دی جاتی مجبوری آتی ہے باقی بیٹھیں گے تو میں بھی پرسنلی نہیں بیٹھنا پسند ہوں لیکن جب پیچھے وہ میں ہوں میں وہ نظر نہیں آؤں مجھے
ممکن ہو تو ریپیٹ کر دیں میں کر دوں جزاک اللہ میں اس کو فری بنا دوں نا بڑا چلو